زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا،
ہر دور کی زباں ہے،
ہر دور کی زباں ہے
پیغام کربلا کا۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ. خدا نے متعال کا انتہائی لطف و کرم، خدا نے متعال کا انتہائی احسان ہے ان بے پناہ نعمتوں کے اوپر جو خدا نے متعال نے نصیب فرمائی، اور ان بہت سارے نقصانات پر جو خدا نے متعال نے ہمارے علم میں لائے بغیر ہمیں ان سے محفوظ کر دیا. اللہ کی نعمتیں قابل شمار نہیں ہیں، ان تعد نعمت اللہ لا توصوا، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ قابل شمار نہیں ہیں، جو عذاب، پریشانیاں، سختیاں، سزائیں خدا نے متعال اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، ہم کیا جانیں. اور جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں انہی کا شکر بجا لانا ہمارے لیے مشکل ہے. تو خدا نے متعال نے گویا اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کیا اور سورہ حمد کو نازل فرما دیا. فاتح کتاب اپنی پہلی آیہ کریمہ کے اندر امام خمینی کے بقول اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس ایک آیہ کریمہ کے اوپر ہی تعمل کرنا انسان کے لیے، زندگی کے لیے کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اس سورہ کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو اس توجہ کے ساتھ پڑھے تو اس میں اعظم کی برکات کو احساس کر سکتا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں نعمتوں کا شکر بجا لانے کی سعادت دے، سورہ فاتحہ کو کما حقہ نہ بھی پڑھ سکیں کم از کم بہتر حالت میں پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان تمام کاموں کے صدقے میں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت، اس رحم شہادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. پرچم اعضا کی مزید سربلندی کے لیے، حضرت داران سید الشہداء کی حفاظت، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں بالکل ابتدا میں فرمایا یؤمنون بالغیب. یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو یؤمنون بالغیب, اس غیب کے بارے میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں, روایات موجود ہیں, اور مثلا غیب کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں. غیب کا ایک مطلب ظاہر ہے کہ سادہ سا مطلب جو انسان اپنی حس سے, اپنے حواس خمسہ سے احساس نہ کر سکے. تو مثال کے طور پر اس معنی کے اندر فرض فرمائیے کہ آپ الیکٹرونز کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے, تو کیا آپ کسی مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا چانس ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے اسے دیکھ سکے تو مثال کے طور پر وہ غیب نہیں ہے. پھر غیب وہ ہے کہ جو انسان اپنے حواس سے نہ دیکھ سکے. تو مثال کے طور پر فرشتے غیب کا حصہ بن جائیں گے, آخرت غیب کا حصہ بنے گی. اسی طرح بیان کرتے ہیں غیب کا حصہ وہ قوانین بھی بنیں گے جس پر خدا تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا. وہ قوانین حس سے نظر نہیں آتے. تو مثال کے طور پر فزکس کے بہت سارے قوانین ہیں, کیا سب کے سب حس سے نظر آتے ہیں؟ جسم کا چلنا تو نظر آتا ہے لیکن اس قانون کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جس کے تحت یہ جسم چل رہا ہوتا ہے, یہ باڈی موو کر رہی ہوتی ہے. تو اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین موجود ہیں کائنات کے اوپر, پوری کائنات کے اوپر قوانین موجود ہیں. تو یہ سب غیب کا حصہ قرار پائے گا. اب اسی طریقے سے یہ جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, میں اور آپ جس کی ایک عمر ہے جو گزر رہی ہے, اور بچپن, لڑکپن, جوانی, اور ادھیڑ عمر, بڑھاپا, اس پر بھی کچھ قوانین نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قطعاً قوانین نافذ ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, ظاہر فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ سب معتقد ہیں کہ بھئی جو خدا مادی دنیا کو بغیر قوانین کے خلق نہیں کر رہا, وہاں 100% قوانین موجود ہیں جس کے تحت شٹلز بھیجے جا رہے ہیں, پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کتنے سال کے بعد سورج گرہن ہوگا, کتنے سیکنڈ سے لے کر کتنے سیکنڈ تک چلے گا, اتنے پریسائز رولز ہیں. تو وہ خدا جس نے پست مادی دنیا کو بغیر قانون کے خلق نہیں کیا, وہ معنوی دنیا کو بغیر قانون کے خلق فرمائے گا؟ جبکہ وہ حکیم ہے, اس کے پاس حکمت ہے. یا میری اور آپ کی زندگی کے اوپر قوانین نافذ نہیں ہوں گے جبکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ پانی اور پتھر کے اوپر قانون نافذ ہیں, تو یہ قابل تصور نہیں کہ قانون نہیں ہوں گے. اب آپ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جب آپ کی قانون جاننے کی طاقت مادیات کے بارے میں آپ کو اتنی طاقت دے گئی کہ آپ مثال کے طور پہ مارس تک جا رہے ہیں اور سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور نہیں معلوم کون کون سی میڈیسنز بن رہی ہیں, تو اگر کسی شخص کو انسانی زندگی کی قوانین سمجھ میں آ جائیں کہ سعادت کیسے ملتی ہے, کامیابی کیسے ملتی ہے, محبتوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے, خوشیوں کو کیسے بڑھایا جاتا ہے, یہ قوانین اگر سمجھ میں آ جائیں, اور اس سے بھی بڑھ کر اگر معاشرے کے قوانین سمجھ میں آ جائیں, کوئی معاشرہ سعادت مند کیسے بنتا ہے, کسی معاشرے کو زوال کیسے آتا ہے, کسی معاشرے میں پستی کیسے آتی ہے, کسی معاشرے کے اندر عدل کیسے پھیلتا ہے, اس ظلم سے کیسے لڑا جاتا ہے جو کسی معاشرے کے اندر آ جائے, یہ سب قوانین کے تحت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان سب کی بھی قوانین ہوں گے. تو اگر کسی انسان کو یہ سب کچھ بھی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تو مالک ہو گیا, حاکم ہو گیا. اور قرآن ہمیں یہ طاقت دینا چاہتا ہے, قرآن کریم میں یہ سب موجود ہے. تو یہ جو فرمایا لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین, تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے, اب میں اس کے جواب کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ بھئی اس میں فرض کریں کہ بھئی راکٹ بنانے کے پروسیجرز نہیں ہیں قرآن کریم کے اندر, شٹلز بھیجنے کے پروسیجرز نہیں ہیں, ایٹم کی انرجی کو ایکسپلور کرنے کے پروسیجرز نہیں ہیں, تو کیوں خدا نے کہا تھا لا رد بن ولا یابس ان اللہ فی کتاب مبین، تو کوئی ممکن ہے جواب دے کہ یہ سب ہے تمہیں نہیں پتہ، میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا کہوں گا اگر کم از کم لیں کہ بھئی یہ سب نہ ہوں تو انسان کی ہدایت تو ہوگی اس کتاب میں، ہدن للمتقین، ہدن للناس، یہ سب تو ہے قرآن کریم میں، تو انسان کی ہدایت کے لیے ان قوانین کا ہونا ضروری نہیں ہے، قطعاً بغیر ان قوانین کو جانے کوئی ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے، تو یہ سب ان کا کتاب کے اندر موجود ہیں، تو ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم جو کتاب کے ماننے والے ہیں ہماری ضرورت یہ بنے گی حتی الامکان ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ کئی دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں اور کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم، جہاں خدا تعالی نے فرمایا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک گروہ بہت بڑے ایک مقابل گروہ کے اوپر فتح حاصل کر لیتا ہے، یہ فتح کیسے آتی ہے؟ خدا تعالی فرماتا ہے صبر کے ذریعے سے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ میں خدا کی نصرت کیسے کروں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اکبر، پیٹرن بن گیا۔ خدا نے مطابق فرماتا ہے صلاۃ و صبر سے مدد حاصل کرو، اور جیسے کہ کل میں نے تفصیل سے عرض کیا، خدا تعالیٰ نے ایسے تمام مواقع کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو۔ صبر کس پہ کریں؟ اطاعت خدا پہ صبر کرو۔ شاید مکاری کر کے جنگ جیت سکو، لیکن تم جنگ تو جیت لو گے، خدا کے نظام میں کامیاب نہیں ہوگی، اس مکاری کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہی قانون ہے جس کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس مکاری کو نہیں جانتا جس کو ہم لوگ آپ کے اپنی زبان میں سیاست کہتے ہیں، البتہ سیاست کا لفظ پہلے کسی اور معنی میں تھا، سیاست کا مطلب سزا دینے میں ہوتا تھا ایک زمانے میں، تو امام فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ سیاست کیسے کرنی ہے اور ہوشیاری کیسے دکھانی ہے، لیکن امیر المومنین کا ہدف کب صرف حکومت بچانا ہے، مولا کا ہدف ابن عباس سے کہا کہ اگر میں تمہاری حکومت کے ذریعے سے عدل کا اقامہ نہ کر سکوں تو اس کی قیمت پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم ہے جس کو ریپیئر کرنا مشکل ہے، اس جوتے سے بھی کم ہے حکومت کی قیمت اگر اس کے ذریعے عدل قائم نہ ہو۔ امیر المومنین کا ہدف عدل کا قیام ہے، اور اس راہ میں عبودیت کے ذریعے سے بڑھنا، نافرمانی کے ذریعے سے نہیں بڑھا جا سکتا۔ کوئی عدل الہی نعوذ باللہ تعالی خدا کی نافرمانی سے کیسے بن سکتا؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے زمین کے اوپر عدل قائم کرنا ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، اور اس کے بعد میں کہوں کہ اس عدل کے قیام کے لیے نعوذ باللہ تعالی معصیت خدا راستہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ معصیت خدا کب راستہ بن سکتا ہے عدل الہیہ کے لیے؟ اس خاطر اتنا طویل انتظار ہے کہ اگر امام کی نصرت کرنے والے معصیت کار ہوں تو وہ عدل الہی کیسے نافذ ہوگا جو یملا الارض قسطا وعدلا کما مولیات ظلما وجورا، اصحاب معصیت کے ذریعے سے عدل الہی نہیں بن سکتا، اور کربلا اصحاب حسین کے ذریعے سے بنی ہے جو پاکیزہ ترین انسان تھے۔ یہ خدا کی قوانین ہیں، ان قوانین کا ادراک ضروری ہے۔ اب جو سید الشہداء کے زمانے میں پیش آ رہا تھا وہ ایک، ان تمام قوانین کے اوپر لوگوں کا یقین ختم ہو گیا۔ کیوں کیوں ختم ہو گیا؟ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ایک انتہائی اہم موضوع بھی اس کے ساتھ عرض کرنا ہے جس کا ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم۔ آئے دن ایسا ہوتا ہے، ہر چند دن کے بعد یا کیا یہ ہر روز ایسا ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی نے ایک میسج بھیج دیا، آپ کے پاس ایک پیغام آئے گا، ناقابل تصور کوئی اثر کسی دعا کا، ناقابل تصور کوئی ثواب کسی چھوٹے سے عمل کا۔ اب انسان حیران کہ بھائی یہ کیا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مثلاً فلاں اگر آئے کریمہ پڑھو تو بم کا اثر نہیں ہوگا، بم کے دھماکے کا اثر نہیں ہوگا۔ جس زمانے کراچی میں یہ مسائل چل رہے تھے، اب کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں سے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اچھا، اب مثال کے طور پر اگر آپ نے فلاں سورہ فلاں دن فلاں وقت فلاں گھنٹے میں پڑھی تو یہ ہونے والا ہے، اور وہ جو بچکانہ حرکت، یہ میسج اتنے لوگوں کو بھیج دو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، شریعت بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ بدعت پھیلانے والے کا مقابلہ کرنا ہے، بہت سخت ہے۔ الفاظ شریعت، روایات بدعت گزار کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ اچھا، کیوں ایسا ہے؟ بھئی ایک آدمی سے مثلاً کوئی پوچھے کہ بھئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں سورہ کا ثواب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ قدیم زمانے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو مثلاً کسی بندے سے پوچھا گیا، وہ روایات بیان کرتا تھا فلاں سورہ کا ثواب یہ ہے، فلاں سورہ کا ثواب یہ ہے۔ ایک موقع کے اوپر جو راویان حدیث تھے اس شہر کے اندر، انہوں نے اسے تھام لیا، پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بھائی یہ جو تم ثواب بیان کر رہے ہو، یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے نہیں سنے، یہ روایت تم نے کس سے سنی ہے، کہاں سے تم لے کر آتے ہو؟ تو وہ بالآخر اقرار کرتا ہے کہ بھائی اصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پہ توجہ اتنا نہیں دے رہے ہیں، روایات کے پیچھے جا رہے ہیں، فقہ کے پیچھے جا رہے ہیں، تاریخ، فلسفہ، مختلف چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی قرآن کے پیچھے اتنا زیادہ نہیں جا رہا، اتنا توجہ نہیں دے رہا۔ تو میں نے یہ احساس کیا کہ میں لوگوں کو تشویق دلانے کے لیے قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہوں۔ اب ممکن ہے کوئی شخص اپنی ہمدردی میں، اس کو تو معصومانہ ہمدردی نہیں کہہ سکیں گے، اپنی نادانی میں، غفلت میں اور واقعا جہالت کے اندر، مثال کے طور پر آ کر کہے کہ بھائی اگر آپ نے فلاں کام اہل بیت کے لیے کیا اس کا یہ ثواب ہوگا۔ اچھا، اہل بیت کے لیے کام کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت؟ لیکن یہ جو آپ ثواب بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی سند ہے؟ ممکن ہے نہ ہو، تو آپ نے کیوں بیان کیا؟ بالآخر لوگوں کو اچھا ہے اس طرف چلے جائیں۔ اچھا، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر لوگ اچھا عمل انجام دیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا ان کو ایک محل دے گا جنت کے میں یا مثلا 50 محل دے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ آج آپ نے لوگوں کو ایک قانون دے دیا کہ یہ کام کرو تو یہ ہوگا، اور فرضاً کسی نے کیا اور دنیا میں وہ اثر نہیں ملا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس آدمی کے نظر میں دین کے قوانین کی اہمیت کم ہو جائے گی، یعنی اس کے ذہن میں ایک شبہ یقیناً آ سکتا ہے کہ دین کے قانون کے تحت میں نے کیا، ہوا کیوں نہیں، فائدہ کیوں نہیں ہوا، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں بالکل آ سکتا ہے بھائی، اگر میں ایک بیماری کے لیے ایک دوائی کو سنتا ہوں کہ یہ دوائی اس بیماری کے لیے علاج ہے، میں وہ دوائی لے رہا ہوں لے رہا ہوں لے رہا ہوں اور میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، میری بیماری اپنی جگہ پہ باقی ہے، تو میں شک کروں گا یا نہیں کروں گا؟ ہاں بالکل کروں گا۔ تو یہ اگر نعوذ باللہ تعالی میں نے کوئی ایک غلط فضیلت، جعلی فضیلت اپنی طرف سے گڑھ کے لوگوں کو بتا دی، دو لوگوں نے عمل کیا، چار لوگوں نے عمل کیا اور ان میں سے دو کے ذہن میں یہ شک بیٹھ گیا کہ دین کے احکام کا اثر نہیں ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ اچھا، لمبی مدت میں کیا ہوگا؟ لمبی مدت میں یہ ہوگا کہ آج تو اس نے اس کو چھوڑا ہے، کل بہت ساری اور چیزیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ یہ کہے گا کہ بھئی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم نے اس پہ عمل کیا تھا، اثر نہیں نکلا تھا۔ بہت بڑی غلطی یہ ہوگی کہ میں دین کے نام پر کوئی حکم لوگوں کو دوں جبکہ اس کی حقیقت نہ ہو، یہ میرے لیے وبال ہے، قیامت کے دن میرے حساب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جناب، ہم نے مثال کے طور پر لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کو مشکل کوئی درپیش ہو تو آپ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے اس کو بہت دفعہ کہا تھا. تو جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھیے آپ. طریقہ کار وہ دیکھیے کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے, جس میں نماز کے بعد دعائیں بھی ہیں, یہ بھی ہے, کچھ اذکار بھی ہیں. اچھا, وہ ایک آدمی نے پڑھ لیا, ایک جمعہ پڑھا, تین چار جمعے پڑھ لیے, اور اس کے بعد یہ کہا کہ مولانا آپ نے کہا تھا کہ یہ پڑھیں, تو میں نے پڑھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا, میری مشکل حل نہیں ہوئی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا ناممکنات کو ممکن کیا جا سکتا ہے؟ میں کل پرسوں ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص نجف میں مقیم تھا اور بڑا خواہش مند کہ میں مجتہد بن جاؤں. شاید پاکستان میں مفتی بننا بہت آسان ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مجتہد بننا اللہ اکبر بہت مشکل کام ہے. دین کی تعلیمات کے تحت مجتہد بنے کوئی بہت سخت کام ہے. ہمارے معاشرے میں بہت آسانی سے ہو جائے گا. تو وہ جناب علی بننے کا خواہش ہے, خواہش مند, اب اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ علم کے میدان میں محنت نہیں کر رہا ہے, درس تدریس میں محنت نہیں کر رہا ہے, تعلیم و تعلم میں محنت نہیں کر رہا ہے. ساری محنت کس پہ کر رہا ہے؟ وہ ایک زیارت گاہ پہ جاتا ہے, دوسری زیارت گاہ پہ جاتا ہے, تیسری پہ جاتا ہے, اور سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز جعفر تیار بھی پڑھ لوں گا, میں یہ بھی پڑھ لوں گا, میں وہ بھی پڑھ لوں گا, کتاب نہیں پڑھوں گا, آپ مجھے مجتہد بنا دیں. نماز جعفر تیار ایسے آدمی کو مجتہد بنائے گی؟ نہیں, قطعاً نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تحصیل علم کا ایک راستہ خود معین کیا ہے. یہ روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہیں, یہ کتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکاتب فکر سے تربیت پانے والے شاگردوں نے تحریر کی ہیں, یہ احادیث شریفہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہزاروں لاکھوں پاکیزہ خونوں کی قربانی کے نتیجے میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے جمع کی ہیں, تاکہ ان کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم حاصل ہو. اب کوئی آدمی کہے میں نماز جعفر تیار پڑھوں گا تاکہ یہ سارا راستہ ختم ہو جائے اور میرے لیے ایک نیا راستہ کھل جائے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ ہمیں پہلے سے بتا دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ نہ آئیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی نماز جعفر تیار پڑھ رہا ہے کسی کے حقوق کی پامالی کے لیے, کہ فلاں کام ہو جائے جس میں نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی آ جائے, نہیں, یہ نہیں ہوگا. اللہ کی بندگی کے راستے سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, پھر دین دیں, تاکہ دین کے اندر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہن. وہن کیا مطلب؟ بنیاد کا کمزور پڑنا. دین کی بنیادوں کو کمزور مت کریں, کل اگلی نسل دین لینے میں مشکل کرے گی اگر اس کی بنیادیں کمزور ہو گئیں. تو بلا وجہ میں کوئی فضیلت کی بات سنی آگے بھیج دیا, کوئی واقعہ سنا آگے بھیج دیا. ابھی مجلس سے چند منٹس پہلے کسی نے مثال کے طور پر ایک لکھ کے بھیجا کہ یہ امام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا. اللہ اکبر, جو دو تین لائنوں کا خط مشہور ہے کہ سید الشہداء نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام پہ لکھا تھا, جو مشہور ہے وہ دو تین لائن کا خط ہے, وہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے دوست احباب ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. تو عزیزان محترم, دین کے اندر وہن کا باعث مت بنے, دین کے اندر کمزوری کا باعث مت بنے. نعوذ باللہ تعالیٰ, 10 بستہ عرض کروں گا, ایسے مصائب بیان کرنا جن کی حقیقت قرآن تاریخ میں نہ ہو, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکاتب فکر کے اندر نہ ہو, یہ صحیح نہیں ہے. کم از کم اتنا تو ہو کہ ایک رائے تاریخ میں یہ بھی ہے. ہم جانتے ہیں مصائب کے اندر 100% پہ پہنچنا تقریباً ناممکن ہے, لیکن بھائی آپ جب کوئی جملہ بول رہے ہوں تو آپ کے پاس کوئی تو ریفرنس ہو کہ جس کے اوپر آپ بنیاد بنا سکیں. ہم قبول کر رہے ہیں کہ 100% نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی ریفرنس ہو, کسی عالم کی گفتگو ہو. مثلاً میں بعض اوقات مصائب پڑھتا ہوں, کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ شیخ عباس قمی کی کسی کتاب میں ہو, آغہ اشتہاردی کی مثلاً آج کے عصر حاضر کے زمانے میں کہ آیت اللہ اشتہاردی کی کسی کتاب کے اندر ہو مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر جو مستند علماء ہیں ان میں سے کسی نے پڑھی ہو تاکہ میں قیامت کے دن کچھ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں کہ بھئی آپ نے مصائب کہاں سے بیان کیے. تو عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں. اور میں فوراً موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، کافی وقت ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب ہم کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت سے احیاء دین ہوا، احیاء قرآن ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کا ان قوانین پر یقین ختم ہو گیا تھا، یا شک میں مبتلا ہو گئے تھے، یا غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے. مثال 61 ہجرہ تک آتے آتے مادہ پرستی اسلام کے معاشرے میں ایسی دوڑ گئی تھی کہ لوگوں نے اپنی عزت و بے عزتی سب مادہ پرستی میں دیکھنا شروع کر دیا تھا. جیسے آج کے معاشرے میں کم و بیش یہی صورتحال ہے، لیکن بہت بڑا ایک فرق ہے، بہت بڑا ایک فرق ہے. لیکن بہرحال یہ مشکل ہے. وہ کیا؟ لوگوں کا کتاب کے قوانین پہ یقین ختم ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی، غلط قوانین کو قبول کر لیں اپنی زندگی کے اندر، ان کے تحت زندگیاں گزارنا شروع کر دیں. اب کوئی کتاب کی بات کرے، ہاں ٹھیک ہے تو پھر توجہ کیوں نہیں ہے؟ اب سید الشہداء کے سامنے ایک معاملہ ہے کہ بھائی معاشرے سے قرآن پہ یقین ختم، قرآن کریم کی قوانین پہ یقین ختم. اور میں عرض اور کروں گا ابھی کہ کن قوانین کو اسپیسیفکلی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب سید الشہداء کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں تاکہ 61 ہجرہ میں قرآن کا ریوائول ہو جائے. معاملہ صرف اتنا نہیں ہے. سید الشہداء کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں خامی سے اصحاب قصہ ہونے کے ناطے، بلا نظیر بلا مثال ایک وارث انبیاء ہونے کے ناطے، ایسا وارث نبی جو آج تک نہیں تھا، ایسا وارث انبیاء ہونے کے ناطے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو صرف 61 ہجرہ میں قرآن کریم کا احیاء کرے، نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کا احیاء کرے. قیامت تک کے لیے جہاں کہیں قرآن کریم کے اوپر کوئی بات آئے، سید الشہداء کی شہادت قرآن کا احیاء کرے. یہ بہت بڑی بات تھی. اور یہاں پہ ایک جملہ تیزی سے عرض کرتا چلوں، شاید اس کو بیان کرنا میری طاقت میں بھی نہیں ہو، وہ یہ کہ جب بھی کوئی واقعہ یا کوئی شخصیت اتنی بڑی تاثیر لانے کا ارادہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس شخصیت اور اس واقعے کے اندر خدا کی بہت بڑی سطح کی صفات منعکس ہوں تو یہ ہوگا. یعنی کربلا میں، امام میں، اصحاب سید الشہداء میں اللہ کی صفات کا کوئی بہت بڑا مظہر آئے تب یہ اثر ہو سکتا ہے. پھر آپ سوچ لیں کہ صبر کتنا چاہیے. صفات الہیہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتی. تو صبر کا کوئی انتہائی اعلیٰ مقام دکھانا پڑے گا کہ صفات الہیہ اس واقعے کے اندر جمع ہوں، اظہار ہوں، اور ان صفات الہیہ کے نتیجے میں یہ ہدف حاصل ہو کہ جہاں کہیں قرآن کریم مشکل میں آئے اس کا احیاء خون حسین کرے. سلام اللہ علیہ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی شخص نے کسی الہی کام کو انجام دینا ہے، اسے الہی صفات کو اپنے اندر لانا ہے تاکہ وہ الہی کام انجام پائے. اور الہی صفات لانے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کے راستے سے گزرنا ہے. صبر اور غم ہے جو الہی صفات لے کر آتا ہے. خوشیوں میں اور کھیل کود میں نعوذ باللہ تعالی یہ ممکن نہیں ہے، یہ صبر اور غم میں ممکن ہے. اب آپ تصور فرمائیے، دست بستہ عرض کروں گا، اگر اس زمین کو یملا الارض قسطاً وعدلا ان امام کے ذریعے سے ہونا ہے اور قطعاً ہونا ہے، تو ذرا سوچیے گا اس امام میں صبر کتنا چاہیے. اور تب سمجھ میں آتا ہے غیبت اتنی تھلانی کیوں ہے. کوئی 1200 سال کے صبر سے گزرے تب خداوند متعال کی اوصاف الہیہ اتنی منعکس ہوں کہ زمین یملأ الارض قسطاً بعدا، جو کہ آج تک نہیں ہوا تھا. اور اسی سے سمجھ جائیے گا کہ ان کے اصحاب کے اندر کیا ہوگا جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے. کل میں نے معیت کا قانون عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، خدا معیت کے اوپر، معا ہونے کے اوپر اثرات بھیجتا ہے. اور نبی سے فرماتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ لوگ چاہیے. سید الشہداء اکیلے نہیں، اعزہ اور اصحاب ساتھ چاہیے. وقت کے امام اکیلے نہیں، ایک اصحاب کا اجتماع ساتھ چاہیے. اتنے صابرین جمع ہوں تو یہ ہوگا. اب وہ صابرین جمع ہوں تو ظہور ہوگا. الحمدللہ کہ خدا نے اچھے دور میں بھیجا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ان قوانین الہیہ پر اگر یقین ختم ہونے لگے تو سید الشہداء کی ذات مقدس حفاظت فرماتی. وہ کیسے؟ اب یہاں پہ بہت ضروری ہے، مجھے ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں. میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں شاید کوشش کر رہا ہوں کہ علمی ہو، اور شاید یہ اتنا علمی نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں شاید کچھ لوگوں کے نزدیک قابل دلچسپی نہ رہے، انٹرسٹ ان کا کم ہو جائے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اپنے ذہن میں جو آتا ہے اسے میں عرض بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کب ختم ہو جائے گی ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو سعادتیں کسی بات کو بیان کرنے میں ہوں، ان سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں کسی اور منفعت کی خاطر، کسی اور مقصد کی خاطر. نہیں، ہمیں مرنے سے پہلے ابرار کے ساتھ محشور ہونے کا بندوبست کرنا ہے. وَتَوَفَّنَ مَعَ الْأَبْرَارِ، مَعِيَّتِ أَبْرَارِ، یہ سخت کام، اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، سخت کام. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو ایک بہت اہم قانون، اور وہ قانون ہے عبودیت. عبودیت میں ایک واقعے سے عرض کرنا شروع کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آپ قرآن کریم کے مطالعے میں ظاہر ہے کبھی نہ کبھی مشغول ہوتے ہیں، تو ذرا توجہ کیجئے گا کہ جب خداوند متعال اپنے کسی نبی کے واقعے کو بیان فرمائے اور وہاں پر یہ بتائے کہ جب انہوں نے غیر خدا کو ترک کیا تو کیا ہوا، جب انہوں نے اعتزال، اعتزال کا مطلب ایک گوشہ نشینی، گوشہ نشینی، آئسولیشن میں چلے جانا، صحیح ہے. لیکن آئسولیشن میں چلے جانا بے ہدف ہو تو وہ تو روحبانیت ہوتی ہے. پھر ایک آئسولیشن میں جانا ہوتا ہے ہدف سے کہ میں غیر اللہ کے ماننے والوں کا ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین مثال ہے، جب اپنے خاندان والوں سے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ خود بناتے ہو بت اور خود انہی کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہو، اور یہ برا کام ہے جو تم کرتے ہو کہ غیر خدا کی بندگی کرتے ہو. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس آج سے ہمارا راستہ جدا اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور خدا متعال نے اس لمحے کو بہت پسند کیا اور اس طرح سے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جب ان سب کو چھوڑ دیا، اعتزال ترک کر دیا، ان سب کو گوشہ نشینی ان سے اختیار کی، کنارہ کشی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کر آ گئے. جب یہ کیا خدا نے متعال فرماتا ہے وَوَهَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو نوازنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو اسحاق اور دوسرے انبیاء کرام کے نام لیے، یعقوب کے، ہم نے یہ ان کی نسلوں میں قرار دے دی. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا خدا اس سے بڑھ کر نصیب کرے گا. اور وہ نبی کا فرمان بڑا خوبصورت، ہر فرمان خوبصورت ہے ان کا، لیکن اس میں بڑی عجیب کشش ہے کہ فرمایا علیکم بالآخرہ تأتیک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے. یہ خدا کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی خاطر چیزوں کو ترک کرے گا تو خدا متعال اسے مقامات نصیب کرے گا. لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے تاکہ دینی احکام کی صحیح تشریح ہو جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست خاندان کو جو جس میں ان کی زندگی گزر رہی تھی چھوڑا، اور یہی کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، جب انہوں نے یہ کیا تو زندگی کی آسانیاں آنا شروع ہو گئیں، دولت برسنا شروع ہو گئی، شہرتیں آنا شروع ہو گئیں؟ نہیں، سختیاں ہیں، سختیوں سے گزرے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار کو ترک کیا تو زندگی آسان ہو گئی، دولت برسنا شروع ہو گئی، طاقتیں ملنا شروع ہو گئیں؟ نہیں، جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ملنا شروع ہو گیا. وہ کیا؟ نبوت ملی، اللہ کی رسالت ملی، اللہ کی ہدایت ملی، پھر جو زندگی گزاری تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت دی. اور جب انہوں نے فرمایا خدا تعالیٰ سے کہ وَجْعَلِ لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخَرِينَ، خدایا میرا نیک نام آنے والوں میں قرار فرما، کہا یہ مل جائے. وَجْعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، ساری انسانیت کے لیے بنا دیا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی خاطر ترک کرو گے. صحیح ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عبودیت، اللہ کی بندگی. اور عبودیت کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کر دوں، غیر خدا کا انکار اور اللہ کی عبودیت. لا الہ الا اللہ ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان سب کو اور جو وہ غیر خدا کی پرستش کر رہے تھے، لا الہ، یہ نہیں قبول. خدا تعالیٰ فرماتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ایک موقع کے اوپر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھا دی. اور حضرت ابراہیم کو کیا مقامات ملے؟ کہ وہ کیف تخلق کا خود مظہر بن گئے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنا شروع ہوا کب؟ جب انہوں نے لا الہ کا اعلان کیا. صحیح، یہ قانون خدا ہے، عبودیت نفس، عبودیت اللہ. اس عبودیت خدا کے مقابلے میں دو بندگیاں اور آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک عبد طاغوت، غیر خدا کے سامنے سر جھکانے والا. عبد طاغوت، سید الشہداء اپنے قیام کے دوران اس کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے بنو، عبد طاغوت مت بنو. عبد طاغوت کون ہے؟ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر امت کے اندر پیغام رکھنے والے کو بھیجا کہ وہ کیا کریں؟ ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو کہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کے سامنے بھی سر جھکاؤں گا اور دوسروں کے لیے بھی کام کروں گا، فرمایا نہیں، یہ نہیں، اعتزال کرو، باقی سب کو ترک کرو، خدا کی طرف آؤ. عبودیت الہی شریک ایکسیپٹ نہیں کرتی، پارٹنر ایکسیپٹ نہیں کرتی، عبودیت الہی محض ہے. سید الشہداء نے جو احیاء قرآن کیا نا، وہ اس کام کے ذریعے سے کیا، کہا تم نے سنا تھا نا کہ حضرت موسیٰ نے کسی کو ترک کیا تھا اللہ کے لیے، تم نے سنا اور پڑھا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر کسی کو ترک کیا تھا، انہیں مقامات ملے تھے گرچہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ اور کل میں نے فرق بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت، کہا میں کر کے دکھاؤں گا، تم سن رہے تھے نا اور پڑھ رہے تھے نا لیکن تمہارا یقین ختم ہو گیا تھا، اب میں ابن علی، ابن فاطمہ، ابن محمد سلام اللہ علیہم وہ کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارا یقین دوبارہ زندہ ہو کہ دیکھو یہ ہو گیا۔ اب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے خدایا میں تیری خاطر سب کو ترک کروں گا، سب کچھ ترک کیا۔ ایک سوال آپ کے سامنے، معذرت کے ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرض۔ اگر سید الشہداء یزید کے دور میں اعوذ باللہ تعالی کچھ نہ کرتے، مدینے میں رہتے، وہ مارنے کے لیے آتا، سید الشہداء شہید ہو جاتے اس میں، اور اب جب سید الشہداء پرچم اسلام لے کر اٹھے اور اس طاغی کا انکار کر کے آئے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اس نے مجھے رکھ زنی بین اثنتین السلتی والذلہ وحیات من الذلہ، یہ کہہ کے شہادت دی، یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیا؟ یہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، نہ یہ دو واقعات ایک جیسے ہوتے نہ ان کے نتائج ایک جیسے ہوتے، نہ وہ حسینی تحریک ہوتی پھر، نہ وہ حسینی اثر ہوتا، اعوذ باللہ تعالیٰ، میں کہاں کس کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف اذہان کے کلیئرٹی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء خود اٹھیں، ابراہیم خود اٹھیں علیہ السلام بتوں کو توڑیں، خود اٹھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ کے کہیں کہ یہ کرو، حضرت سید الشہداء انتظار نہ کریں کہ کفر میرے دروازے پر آئے، نہیں، خود مقابلے کے لیے اٹھیں، قوم کو دعوت دیں اور کہیں میں غیر الہی سارے حکمرانوں کو ترک کر کے آیا ہوں، تم اسے کون میرا ساتھ دے گا، میں قوانین خدا کو زندہ کروں گا، لِنُورِ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ وَنُذْرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، میں اللہ کی نشانیوں کو زندہ کر دوں گا۔ اب میں دس بستہ عرض کروں گا، مولا آپ نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑا، قوم نے آپ کو قبول نہیں کیا، قوم نے تو قبول نہیں کیا، نعوذ باللہ تعالی، تکذیب بھی کی، صد نعوذ باللہ، کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر تکذیب کرنے والے نے تکذیب بھی کی۔ اب یہاں پہ ذرا سی دیر رک جائیے، سید الشہداء فرمائیں گے قرآن کریم میں دیکھو تکذیب رسول کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں مقرر آیا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا تکذیب ہوئی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ قانون ہے کہ جب بھی ہم نبی کو بھیجیں گے کچھ نہ کچھ مترفین، مجرمین، ظالمین ان کی تکذیب کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ تکذیب کریں گے تو کیا ہوگا، خدا نے متعال فرماتا ہے پھر مہلت نہیں ہوگی، بس پھر مہلت نہیں ہوگی، پھر ان کو اس ناانصافی کا بدلہ چکھنا پڑے گا۔ گیارہ معصوموں کی تکذیب کر کے یہ قوم کھڑی ہے تو غیبت اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی؟ ہم اپنی نفس پرستیاں کرتے رہیں، آسائشوں میں پڑے رہیں، زندگی کی آسائشوں کے کنارے میں دین کو لے کے چلتے رہیں اور ہم اصحاب وارث حسین بن جائیں، یہ تو ذرا مشکل لگ رہا ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے، اس خاطر غیبت تلانی ہے۔ تو سید الشہداء نے احیاء قرآن کیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ سید الشہداء نے عبودیت الہی کو زندہ کر دیا، اور میں نے بار بار آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں عرض کیا، میں دوبارہ عرض نہیں کروں گا، اور کل انشاءاللہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، وہی کہ سید الشہداء اکیلے نہیں ہیں، اللہ کا قانون معاہ طلب کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ خدا نے متعال ہزاروں نہیں مانگتا، مخلصین مانگ رہا ہے، اے نبی فاستقم کما امرت ومن تاب معک. یہ معک کون ہے؟ ایک اور آئے کریمہ میں خدا نے مثال فرماتا ہے، اے نبی آپ نصف شب کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی ایک تہائی شب عبادت کرتے ہیں، ون تھرڈ شب، ٹھیک ہے، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. مَن مَعَكَ، جو نبی کے ساتھ ہیں، ایک تہائی شب عبادت کر رہے ہیں. کتنے ہوں گے؟ ظاہر کم ہوں گے. سید الشہداء فرمانے مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے، تو سید الشہداء کے اصحاب کون ہوں گے جو عشق حسینی میں بھی تبعیت کر رہے ہوں گے سید الشہداء کی، نہ صرف نعروں کے اندر. اس لیے تعداد کم ہے. اور آپ کو اگر عظمت پہچاننی ہے اصحاب حسین میں، اللہ اکبر، سید الشہداء کے قافلے میں، تو بس اس ایک جملے کے لیے میرے خیال میں اکتفا کی جا سکتی ہے مجھے کہ سید الشہداء کے بعد سالار قافلہ کون ہے؟ سالار قافلہ کون؟ سید الشہداء صبر الہی کا مظہر، سید الشہداء عبودیت الہی کا پرچم، سید الشہداء وارث ابراہیم. یہ وراثت اب سمجھ میں آئی کہ کس چیز میں ہے؟ اعتزال غیر خدا میں وارث ابراہیم. جس طرح انبیاء نے غیر خدا کو ترک کیا اور نبوت کے حصول اور اس کے بعد مشکلات اٹھائیں، وارث انبیاء آئے ایک فرق کے ساتھ. گزشتہ انبیاء میں بھی کسی کے نانا محمد مصطفیٰ نہیں تھے، سلام اللہ، افضل الانبیاء جد امجد نہیں تھے. کسی نبی کے نسل میں بھی علی مرتضیٰ جیسے وصی رسول، نفس رسول والد نہیں تھے، اور کسی نبی کے بھی مادر حسین کی سا ماں کسی کے پاس نہیں ہے. سیدہ نساء جنہ، سیدہ نساء عالمین، قرۃ عین الرسول، بضعت الرسول، اس کی خوشی میں نبی خوش، کسی کی ماں ایسی ماں نہیں. تو سید الشہداء وارث تو ہیں لیکن منفرد وارث ہیں، اور یہ وارث اپنے اصحاب کے ساتھ میدان میں آئے. اور یہ جو قافلہ بنا ہے، جب تک امام ہیں سالار امام ہیں، اور جب امام نہیں ہیں اب سالار کون ہے؟ اللہ اکبر. ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. وراثت انبیاء کے حامل سید الشہداء، منفرد وراثت کے حامل، اور ان کی وراثت میں سالار حسینی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر. اور سید الشہداء بی بی کو تلقین کر کے گئے، بی بی صبر کیجیے، صبر کیجیے گا. بی بی کے مقام و منزلت کو کوئی کیسے سمجھ سکتا؟ اگر تمام واقعی کربلا کے اندر بی بی کا کوئی اور جملہ ہمارے پاس نہ ہوتا، ایک جملہ ہوتا، صرف ایک جملہ، کوئی واقعہ نہ ہوتا، ایک جملہ ہوتا، یہ ایک جملہ بی بی کی عظمت کے لیے، اللہ اکبر، نشانی کے لیے بہت تھا. کون سا جملہ؟ وہ جو بی بی نے دربار کفر میں کھڑے ہو کر فرمایا، ما رأینا الا جمیلا. ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ما رأینا الا جمیلا. بی بی آپ کو صبر کی، سید الشہداء نے تلقین کی تھی، صبر کا یہ کون سا مقام ہے کہ آپ شہادتوں کو جمال تعبیر فرما رہے ہیں؟ بھائی بی بی کون ہے؟ کہ بی بی وہ ہیں جو 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہیں. اللہ اکبر. شب عاشور کا بڑا عجیب منظر ہے عزیزو، آج آپ بی بی کو فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، تعزیت شب عاشور کا بڑا عجیب منظر ہے، تمام لوگ جمع ہیں خیموں کے اندر، افراد جمع ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ آج آخری رات ہے بچے کو دیکھنے کی، تو کوئی ماں اپنے پیارے کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہے، کوئی اس کے صدقے جا رہی ہے، لیکن ایک ماں عجیب ماں ہے، یہ اپنے بچوں کو بلائی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا قربانی میں دیر مت لگانا، جب قربان ہونے کا وقت آئے تو جلدی قربان ہو جانا۔ عزیزو میں آپ کی نیابت میں بی بی سے عرض کروں گا کہ بی بی آپ نے بچوں کو قربان تو کیا تھا، بچوں کے لاشوں کو کیوں قبول نہیں کیا؟ قربانی تو سب نے دی تھی، سب قربانیاں دے رہے تھے، لیکن تو لاشوں کو تو قبول کر رہے تھے، لیکن بی بی شاید یہ کہیں گی کہ تمہیں نہیں پتا میرا حسین اگر مجھے اور محمد کی لاشیں پہ روتا دیکھ لیتا، میرے بھائی کا دل کٹ جاتا اگر میں اور محمد کی لاشیں پہ روتی۔ بی بی محافظہ امامت ہے، بی بی امامت شناز ہے، شاید اس وجہ سے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو الوداع کہہ چکی، تو بچوں کو شب عاشور شاید بتا دیا ہوگا کہ دیکھو بیٹا تم قربان ہو جاؤ گے تمہاری ماں نہیں روئے گی۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں نہیں روئے گی، تمہاری ماں حسین کے غم میں روئے گی، بس یہ بیٹے بار بار آتے تھے بچے امام حسین کے سامنے کہ اب اجازت ہمیں ملے، اب ہمیں اجازت ملے، سید الشہداء کس دل سے اجازت دے، ننھے سے بچے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی صحیح عمر کیا ہوگی، لیکن آپ خود تصور کر لیں سید الشہداء کا قلب بڑا رقیق ہے، سید الشہداء کا دل بڑا ہی رعوف ہے، اس رعوف دل کے سامنے بی بی زینب کے جگر گوشے آ رہے ہیں اور شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، سید الشہداء کس دل سے اجازت دیں؟ دونوں بچوں کو ایک موقع پہ اجازت دی، روایتیں تو بہت طریقوں سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بیان ہمارے پاس موجود ہے کہ بچے دونوں لڑنے کے لیے گئے، اب نہیں معلوم کس سن و سال کے اندر واقع ہوں گے، جب ایک کہیں دشمن کے محاصرے میں پھنستا تھا تو دوسرا اس کی مدد کو آتا تھا، اور جب کہیں یہ پھنستا تھا تو دوسرا اس کی مدد کو آتا تھا، دونوں نے مل کر میدان کارزار میں مقابلہ کیا۔ عزیزو ایک بات بار بار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر مجاہد مظلوم ہے، اور بی بی کے بچے بھی مظلومیت کے عالم میں مرے اور شہید ہوئے، لیکن عزیزو یہ مت بھولنا کہ یہ اولاد علی ہیں، یہ علی کے خاندان کے بچے ہیں، انہوں نے شمشیر زنی نہ دکھائی ہو، انہوں نے بہادری کے جوہر نہ دکھائے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ علی کی اولاد ہیں، اور انہوں نے وہ شمشیر زنی دکھائی ہے کہ دشمن کے کشتوں کے پشتے لگے، اور انہوں نے احساس کیا کہ علی کے بیٹے میدان کے اندر آئے ہیں، بس ایک موقع کے اوپر ہر طرف سے ہجوم کرنا شروع کیا، جو ان بزدلوں لائنوں کی عادت تھی کہ جب نہیں لڑ پاتے تھے تو پتھروں کی بارش کرتے تھے، نیزوں کی بارش کرتے تھے، تیروں کی بارش کرتے تھے، اور ایک موقع پر وہ دونوں شہید ہوئے، سید الشہداء ان دو شہیدوں کا لاشیں لے کر لانا چاہتے ہیں، لیکن بی بی کا فرمان ذہن میں ہے کہ مولا میرے بھیا میرے بچوں کا لاشیں نہ، میرے بچوں کی لاشوں کو علیحدہ رکھے ہیں، اور بی بی نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ عزیزو اگر میں چند جملے بس مصائب میں عرض کروں، بی بی نے وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ عزیزو میں آپ سے پوچھوں گا، میں نے نہیں دیکھا کہ بی بی نے شام غریبہ میں اون محمد کا ماتم کیا، یہ میں نے نہیں دیکھا،
اور ذبح پر میں روایتوں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ بی بی 11 محرم کو مقتل سے گزری ہیں تو کس کے لاشے پر پہنچی ہیں؟ تو ہمیں سب کو معلوم ہے بی بی سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی ہے، وہ سر بریدہ لاشے پر پہنچی ہیں، اور بی بی جب شام غریبہ میں تھی تب بھی سید الشہداء کی صاحبزادی کے پیچھے ان کے لاشے پر آئی ہیں۔ اور عزیز و مشہور ہے کہ جب بی بی شام کے زندان میں تھیں اور آخری لمحات میں شہداء کے سرحائے مقدس لائے گئے، بی بی خود دوبارہ امام حسین کے سر اقدس پہ ماتم کر رہی تھی، اور گویا اون و محمد کے سروں پر وہ ماتم نہیں ہوا جو ماں کرتی ہے۔ عزیزوں، لیکن میں آپ کو بس ایک جملے کی زحمت دوں گا، مجھے نہیں معلوم کبھی آپ نے یہ جھیلا ہے یا نہیں جھیلا ہے، تھوڑا سا سنیے گا، کبھی آپ نے دیکھا یہ جھیلا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو دفنانے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کی ہر دیوار اس کی یاد دلاتی ہے، اس کی یاد۔ میں سلام کروں گا بی بی کو، بی بی آپ نے بڑا صبر کیا، لیکن سلام ہو بی بی آپ کے اس غم پر جب آپ مدینہ تشریف لائی ہوں گی اور آپ اپنے گھر میں گئی ہوں گی، در و دیوار اون محمد کی یاد دلا رہی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَّ عَلَمُ الَّذِينَ دَرَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمِنْ صَيْحِ